شہادت کا راستہ
ملتا ہے اہل حق کو شہادت کا راستہ.
ولا يحصي الله أولاد ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي بن قاسم محمد سے ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص. مدافعان حرم حضرت زینب کبری سید محمد محسن زیدی، سید شعیب عباس عبدی ابن سید موسیٰ رضا، شہدائے حزب اللہ، شہدائے ملت جعفریہ، شہید سید محمد باقر صدر، شہید علامہ عارف حسین الحسینی قائد ملت جعفریہ، حضرت آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ الموسوی الامام الخمینی، اور خاص طور پر شہید قائد حجاز شیخ محمد باقر النمر رحم اللہ من قرآ الفاتحہ. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. پروردگار عالم اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بتحقیق ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کسی قوم میں تبدل و تغیر نہیں آنے دیتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ قوم خود اپنے اندر تغیر و تبدل کی خواہش مند نہ ہو. طلب اور رصد یہ دو اصطلاحیں ہیں جو معمولاً مارکیٹ اور بازار کی دنیا میں استعمال کی جاتی ہیں، بزنس اور کاروبار اور مارکیٹ کی دنیا میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ڈیمانڈ طلب، اور ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے رصد اور جنس مواد مٹیریل یا وہ مال کے جس کا خریدار موجود ہے. امام حسین جب مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کربلا کا ارادہ فرما رہے ہیں تو آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آپ نے یزید کی برائیوں کو بیان فرمایا، هو شارب الخمر معلن بالفسق قاتل نفس المغتربہ، وہ شراب پیتا ہے، علنی گناہ کرتا ہے اور بے خطا لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں مثلی لا یبایو مثلہ، یہ اتنی کھلی ہوئی برائیاں ہیں کہ میں ہی نہیں بلکہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھ رہا ہوں اللہ، کوئی بھی ہو میری جگہ، میں تو حسین ہوں، وہ بھی ایسے انسان کی بیعت نہیں کرے گا کہ جس میں اتنی کھلی ہوئی برائیاں ہیں۔ یہ امام نے یزید کی برائیوں کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد کے جو جملے ہیں فرماتے ہیں انما لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدا، میں جو مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں نہ فساد پھیلانے جا رہا ہوں، نہ شر کو عام کرنے جا رہا ہوں، نہ میں کسی کو ہٹانے اور کسی کو بٹھانے کے لیے جا رہا ہوں، بل خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ میری تمہیدی بیان میں آپ کی توجہات مجھے کچھ زیادہ درکار ہوں گی۔ سوال یہ ہے کہ شارب خمر تو یزید ہے، بے خطا لوگوں کو قتل کرنے والا تو یزید ہے، علنی گناہ کرنے والا، گناہگار سب ہیں سوائے 14 کے، گناہگار سب ہیں، مگر فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق اسے کہتے ہیں جو دھڑلے سے گناہ کرتا ہو، چوک پر گناہ کرتا ہو، بازاروں میں، راہوں میں اور شاہراہوں پر گناہ کرتا ہو، علنی گناہ کرتا ہو، اسے فاسق کہتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں علنی گناہ کرتا ہے، تو یہ برائیاں ساری یزید کی ہیں نا، مگر کیا فرما رہے ہیں کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں، تو برا تو یزید ہے، اصلاح امت کی کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی جو برا ہے اسی کی اصلاح ہونی چاہیے نا، جو غلط ہے، جو برا ہے اسی کی اصلاح ہونی چاہیے۔ امام حسین نے برائیاں یزید کی بیان فرمائی، مگر اصلاح فرما رہے ہیں کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ یہ فلسفہ رصد اور فلسفہ طلب یہ امام حسین نے بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے معاشرے میں جب تک سماج، معاشرہ، قوم، ملت، امت جب تک اس شعور کو بحال نہیں کرے گی کہ کس کو کہاں بٹھانا چاہیے اور کہاں نہیں بٹھانا چاہیے، جب تک اسے یہ تمیز ہی نہیں ہوگی کہ کس کی کون سی جگہ ہے اور کس کی کون سی جگہ نہیں ہے، تو پھر یزید جیسے حاکم بنتے رہیں گے۔ یزید کی اصلاح نہیں کروں گا، امت کی اصلاح کروں گا۔ سلوات پڑھیں مت کچھ ہو جی، امت کو یہ شعور ہونا چاہیے نا کہ آج ساری امت اگر خاموش ہے، کتنے لوگ تھے امام حسین کے ساتھ؟ 72 لوگ تھے۔ آج اگر امام حسین کے دور میں، یعنی امام کے دور میں اگر 72 لوگوں کے علاوہ کوئی بول نہیں رہا، کچھ سوچ نہیں رہا، کچھ کہہ نہیں رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کی اصلاح ہونی چاہیے۔ یزید کی اگر اصلاح کر دیں گے تو یزید جیسا کوئی اور آ جائے گا؟ یزید کو اگر مار دیں گے تو یزید جیسا پھر کوئی اور یزید بن کر آ جائے گا؟ لیکن بہتر نہیں ہے کہ اس امت کی اصلاح کی جائے جو یزیدوں کو آنے نہ دے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، لہذا یہاں ایک طلب کا فلسفہ ہے اور ایک رصد کا فلسفہ ہے۔ ٹیسٹ بحال کرنے کی ضرورت ہے، وہ ایک محاورہ ہم بولتے ہیں اردو زبان میں، بندر کیا جانے ادرک کا مزہ۔ جی ہم جب ایران پڑھنے گئے، جب ہمارا طالب علمی کا دور تھا، تو شروع شروع میں وہاں کے پھیکے کھانے ہمیں اچھے نہیں لگتے تھے، ابلے ہوئے کھانے، پھیکے کھانے، بغیر مرچوں، بغیر مسالوں کے کھانے مرچ۔ آج اگر کہیں نظر آ جائے تو وہ شاید سب سے زیادہ شوق سے کھاتا ہوں میں وہ کھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ وقت لگتا ہے کسی بھی غذا کے ٹیسٹ کو اور ذائقے کو بحال کرنے میں۔ پہلے پہلے دن ہی وہ ذائقہ نہیں آتا جو ذائقہ بحال ہو جانے کے بعد آتا ہے. جب تک ماحول اور سماج اور معاشرہ برائیوں کے بد ذائقے کو محسوس نہیں کرے گا اور خوبیوں کے خوش ذائقے کو بحال نہیں کرے گا اس وقت تک معاشرے میں برائیاں آتی رہیں گی اور خوبیاں بھاگتی رہیں گی. توجہ ہے. اس سے بہتر صلوات نبی اور آل نبی پر. برائیوں کو برا جاننا، خوبیوں کو اچھا جاننا، محاسن کو اچھا جاننا، اقدار اور تہذیب کو پروان چڑھانے کے لیے انہیں اچھا سمجھنا، یہ اس کا ایک ذائقہ ہے. ہر چیز کا ایک ذائقہ ہے. بہت سے لوگوں کو عزیزان گرامی نماز میں بہت مزہ آتا ہے، بہت سے لوگوں کو نماز میں مزہ نہیں آتا. کچھ لوگوں کی نماز وہ پاگل و دیوانے نہیں ہیں جو گھنٹوں گھنٹوں ساری ساری رات آدھی آدھی رات رکوع میں گزار دیتے ہیں، وہ نفسیاتی بیمار نہیں ہیں، انہیں رکوع میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، انہیں سجدے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے جو جب دیکھو قرآن کھولے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مثلا جب ان کو ٹائم ملتا ہے تو پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ قرآن کو کھول لیتے ہیں، وہ کوئی بیمار نہیں ہے، انہیں قرآن پڑھنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو اگر کسی کو قرآن پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے اور کسی کو قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا، کسی کو نماز پڑھنے میں لطف آ رہا ہے اور کسی کو نماز پڑھنے میں لطف نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کا ذائقہ نماز بحال ہے اور ایک کا ذائقہ نماز بحال نہیں ہے. ایک کو قرآن پڑھنے کا ذائقہ بحال ہو چکا ہے اور دوسرے کا قرآن پڑھنے کا ذائقہ بحال نہیں ہوا. یہ ایسا ہی ہے. جس طرح مختلف غذاؤں کے اندر فلاں غذا فلاں کو اچھی نہیں لگتی، فلاں غذا فلاں کو اچھی لگتی ہے، تو وہ اس میں غذا کا قصور نہیں ہے، اس میں غذا کا قصور نہیں ہے، قصور اس کھانے والے کا ہے. اچھا، قرآن مجید کبھی کہتا ہے ہدل للناس، اور قرآن کبھی کہتا ہے ہدل للمتقین. اسی قرآن میں ہدل للمتقین بھی ہے. قرآن کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا ہے کہ یہ متقین کے لیے ہادی ہے. اسی قرآن کو اللہ نے اسی قرآن کے اندر اللہ نے قرآن کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے ہدل للناس، یہ عام لوگوں کے لیے ہادی ہے. پھر قرآن کہتا ہے یہ متقین کے لیے ہادی ہے. تو یہ کیا قرآن میں تضاد ہے؟ ایک جانب قرآن کہہ رہا ہے یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت دینے والا ہے، دوسری جانب کہہ رہا ہے یہ متقین کو ہدایت دینے والا ہے. تو سب تو متقی نہیں ہوتے نا، تو کیا سب متقی نہیں ہوتے؟ قرآن صاحبان تقویٰ کو ہدایت دیتا ہے یا قرآن عام انسانوں کو ہدایت دیتا ہے؟ میرے استاد نے بڑی حسین مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا. کہنے لگے دسترخوان پہ طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے ہوں تو جو شوگر کا بیمار ہوتا ہے، جو دل کا بیمار ہوتا ہے، جو گردوں کا بیمار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا، میں وہ کھانا نہیں کھا سکتا، میں وہ کھانا نہیں کھا سکتا. اس میں کھانے کا قصور نہیں ہے. اللہ نے یہ دسترخوان ہدایت سب لوگوں کے لیے بچھایا ہے. اس سے استفادہ وہ کر پاتے ہیں جو صاحبان تقویٰ ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں گے ذرا، محمد و آل محمد. صاحبان تقویٰ قرآن سے استفادہ کرتے ہیں، ورنہ قرآن سب کے لیے. تو وہ تقویٰ رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ جو قرآن سے زیادہ پیار کرتے ہیں، قرآن سے زیادہ محبت کرتے ہیں، قرآن سے ایک ان کا تعلق خاص ہوتا ہے، وہ لوگ ہیں جن کا ذائقہ قرآنی بحال ہو چکا ہے. ذائقہ قرآنی جن کا بحال ہو چکا ہے. یہی کیفیت اور عبادتوں میں بھی ہے. تو ذائقہ بحال کرنے کی ضرورت ہے. جب تک برائیوں نقائص عیوب کی قباحت مجھ پر روشن نہیں ہوگی اور جب تک محاسن خوبیوں نیکیوں کی کا حسن اور اس کی حلاوت مجھ پر روشن نہیں ہوگی، اس وقت تک نہ میں خوبیوں کی طرف راغب ہوں گا اور نہ میں برائیوں سے بچوں گا. معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا، معاشرہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ معاشرہ خود نہ چاہتا ہو. کوئی کسی کو آپ جس مجلس میں بیٹھے ہیں کوئی آپ کو زبردستی اٹھا کے نہیں لایا ہے. جو نہیں آئے ہیں انہوں نے کسی نے ان کو روکا نہیں ہے. جو مجلس میں بیٹھے ہیں انہیں کوئی زبردستی پکڑ کر نہیں لایا، اور جو خامخواہ نہیں آئے انہیں کسی نے روکا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ انسان کے اختیارات کا حصہ ہے کہ جسے وہ خوب سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، جسے حسن سمجھتا ہے، جس میں جمال سمجھتا ہے، اس کی طرف وہ راغب ہوتا ہے.
اور پھر عزیزان گرامی ذرا محسوس کریں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سامنے کی ہوتی ہیں مگر نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، بہت روشن ہوتی ہیں مگر نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. خاص طور پر آپ ذرا دیکھیے، آئینہ بیچنے والے کے بال بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ سارے دنیا کو آئینہ بیچ رہا ہے، خود اس کے بال بگڑے ہوئے ہیں. گھڑی بیچنے والے کو ٹائم کا نہیں پتا ہوتا، یہ ساری گھڑیوں میں بیٹھا ہوا ہے، چاروں طرف دکان دیواروں پہ گھڑیاں لگی ہوئی ہیں مگر اسے ٹائم کا نہیں پتا ہوتا. ضروری نہیں کہ اسے ٹائم کا پتا ہو جی، اس لیے کہ جو چاہے گا اسے معلوم ہوگا، جو چاہے گا اسے ملے گا. جب تک طلب، جب تک بھوک محسوس نہیں ہوگی اس وقت تک ماں بھی غذا نہیں دیتی. بہت پرانی زبان کے محاوروں میں سے محاورہ ہے، میرے بزرگوں کو زیادہ محسوس ہوگا، محسوس کریں گے، ایک پرانا محاورہ ہے، تا نہ بارد ابر کہ رویت چمن، تا نہ بارد ابر کہ رویت چمن. جب تک بارش نہیں برسے گی چمن بھی نہیں ہرا بھرا نہیں ہوگا. یہ چمن ہرا بھرا جب ہوگا کہ جب بارش برسے گی. تا نہ بارد ابر کہ رویت چمن، تا نہ گریت طفل کہ نوشد لبن. جب تک بچہ روئے گا نہیں ماں بھی دودھ نہیں دے گی. جب تک میں خوبیوں کو چاہوں گا نہیں مجھے خوبیاں ملیں گی نہیں. بس یہی فلسفہ ہے جو قرآن نے دیا کہ اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنی حالت کے بدلنے کا خود احساس نہ رکھتا ہو. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. میرے ارد گرد کے ماحول کے اندر، اگر میرے اطراف کے ماحول کے اندر اگر برائیاں عام ہو رہی ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ وہ برائیاں ختم ہوں تو وہ برائیاں ختم نہیں ہوں گی. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ وہ مجھے بھی آ کر پکڑیں گی، میرے بھی دامن گیر ہو جائیں گی، میں بھی نہیں بچ پاؤں گا. یہ کہہ کر جان نہیں چھٹے گی کہ ہمارا کیا مطلب، ہمارا کیا واسطہ، ہمارا کیا تعلق. نہیں، مگر اس کی بدبو، اس کی قباحت، اس کی برائی، اس کی غلاظت، اس کا تعفن آپ تک بھی پہنچے گا. اگر میں یہ کہہ دوں کہ صاحب یہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فلاں صاحب ہے جو اس سے وابستہ ہیں، میرا کیا واسطہ، میرا کیا تعلق. عجیب جملہ ہے مولا علی کا. فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ افقی میتیں ہوتی ہیں لیٹی ہوئی میتیں، کچھ عمودی میتیں ہوتی ہیں کھڑی ہوئی میتیں. نہج البلاغہ میں میرے مولا کا جملہ دیکھیے، فرماتے ہیں کچھ تو ہوتی ہیں جو افقی میتیں ہوتی ہیں، لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، اور کچھ ہیں جو کھڑے ہوئے جنازے ہوتے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں ہر چلتا پھرتا زندہ نہیں ہے، بہت ساری میتیں ہیں جو تمہیں گھومتی پھرتی نظر آئیں گی، بہت سارے لوگ ہیں جو تمہیں چلتے پھرتے نظر آئیں گے، ہر چلنے پھرنے والا زندہ نہیں ہوتا. توجہ کر رہے ہیں، ہر چلنے پھرنے والا زندہ نہیں ہوتا، بلکہ جس کا ضمیر مر چکا ہو وہ مردہ ہوتا ہے، جس کا احساس مر چکا ہو، جس کا ضمیر مر چکا ہو وہ مردہ ہوتا ہے، مولا علی کی اصطلاح کے اندر. لہذا معاشرے کے اندر کتنے لوگ زندہ ہیں، کتنے لوگ مردہ ہیں، اس کا تو اندازہ خود فرد کرے گا، ہر فرد کرے گا کہ کون زندہ ہے کون مردہ ہے. لیکن اگر معاشرے میں بے ضمیری حاکم ہوتی جا رہی ہے، اگر معاشرے کے اندر عدم احساس بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو مولا کی اصطلاح کے مطابق یہ مردے ہیں. اچھا، یہ مردے ہیں تو جہاں مردہ ہوتا ہے وہاں بدبو آتی ہے یا نہیں؟ میں اور لفظ بہتر کر لیتا ہوں، جہاں مردار ہوتا ہے وہاں بدبو آتی ہے یا نہیں آتی؟ اگر معاشرے میں مردار بہت ہوں اور مجھے بدبو نہ آ رہی ہو تو بیمار تو میں بھی ہوں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. سر اس سے بہتر، لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نہیں بدلے گا ان کے حالات کو جو اپنے حالات کو بدلنے کا احساس نہ رکھتے ہو. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ جو میت میرے قریب پڑی ہوئی ہے یا مردہ میرے برابر سے گزر کے چلا گیا مولا کی اصطلاح کے مطابق، اور اس کی بدبو مجھے نہیں آ رہی، تو میں بھی بیمار ہوں، میرا شام ماں بھی کام نہیں کر رہا، میرے بھی سونگنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. تو یہ بیماری اگر وقت پر حل نہ کی جائے, ہر بیماری اگر وقت پر اس کا معالجہ نہ کیا جائے تو وہ دوسری بیماری میں منتقل ہو جاتی ہے, پھر وہ تیسری بیماری میں منتقل ہو جاتی ہے. جیسے آپ کی گاڑی کے اندر اگر آپ نے ایک پرزہ صحیح نہیں کروایا تو وہ خراب پرزہ دوسری چیز کو بھی خراب کرے گا, تیسری چیز کو بھی خراب کرے گا. ایسے ہی ہمارے بدن کے اندر بھی, ہماری روح کے اندر بھی عزیزان گرامی یہی کچھ حالات ہیں. اگر میرا شامہ روحانیت کو سونگ نہیں رہا تو پھر میری آنکھیں بھی روحانیت کو نہیں دیکھیں گی, پھر میرا کان بھی روحانیت کو نہیں سنے گا, پھر میرے زبان کے اوپر بھی روحانی جملے جاری نہیں ہوں گے, اور میں ایسا بیمار ہو جاؤں گا کہ پھر اس بیمار کا علاج نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اس کو دفنا دیا جائے. قوم کے حالات, ملت کے حالات عالمی سطح پر ایک علیحدہ زاویہ نگاہ رکھتے ہیں, ملکی سطح پر اس کا زاویہ نگاہ کچھ اور ہے. اس وقت عالمی سطح پر ایک زاویہ نگاہ سے تشیع کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ صدی تشیع کی صدی ہے, یہ تشیع کی صدی ہے, عظمت تشیع کی صدی ہے. اس صدی میں جتنی تشیع نے جان پکڑا ہے, تشیع نے جتنی جان پکڑی ہے, تشیع نے جتنی مضبوطی پکڑی ہے, اس صدی میں جتنی تشیع پھیلی ہے ماضی میں کبھی تشیع نہیں پھیلی. اور فرمائیں گے مضبوطی کا دور ہے. یہ ایک زاویہ نگاہ ہے جس کو میں عرض کر رہا ہوں. زاویہ نگاہ, زاویہ نظر مختلف ہیں. آپ دیکھ لیجئے جتنی کتابیں تاریخ تشیع میں اس صدی میں شیعت کے حوالے سے چھپی ہیں ماضی میں نہیں چھپی, جتنے علماء اس صدی کے اندر شیعوں کو نصیب ہوئے ماضی میں نہیں ہوئے, جتنے ادارے اس صدی کے اندر شیعوں کے بنے ماضی میں نہیں بنے. آپ یہ 15ویں صدی کہیے, یہ 14ویں صدی کہیے, 20ویں اور اس کے حساب سے انگریزی حساب سے تبدیل کیجئے تو یہ 1400 سال کے اندر جتنی مضبوطی اس صدی کے اندر ہمیں ملی ہے ماضی میں کبھی نہیں ملی. اتنی مضبوط حکومت شیعوں کی ماضی میں کبھی نہیں ہوئی جتنی اس وقت ہمارے پاس ایک شیعہ مضبوط حکومت ہے. تاریخ تشیع میں اتنی مضبوط حکومت, فاطمیوں کی حکومت بنی, صفویوں کی حکومت بنی, قاشاریوں کی حکومت بنی, جی ان تمام حکومتوں کے اندر سب سے زیادہ مضبوط شیعہ حکومت اس وقت ہے, اس 56 اسلامی ممالک کے اندر. ماضی میں ہمارے ہی اپنے ایک شہر کے اندر شیعہ کا تعارف نہیں تھا, آج عالمی سطح پہ تشیعوں کا تعارف ہے. یعنی اسی ہندوستان کو لے لیں, جو ہندوستان موجودہ بر صغیر ہے, سابقہ ہندوستان ہے جس میں پاکستان بھی, بنگلہ دیش بھی اور موجودہ ہندوستان بھی آ جاتا ہے, اسی ہندوستان کے خطے میں لے لیں تو جو لکھنؤ والے شیعوں کو جانتے تھے اتنا مثال کے طور پہ راجستھان والے شیعوں کو نہیں جانتے تھے. شیعوں کے بارے میں ہر 200 کلومیٹر کے بعد ایک نیا خیال ہوتا تھا, لیکن آج کوفی عنان بھی اگر اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل, بان کی مون بھی اگر اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل اگر آ کے بات کرتا ہے تو اسے پتا ہے کہ شیعہ کون ہے. جی اور عالمی سطح پہ ہمارا تعارف ہوا ہے. ماضی میں ہمارے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ مثلا تکفیریت کے ہمارے ساتھ عنوان دیا جاتا تھا, تکفیریت کی جاتی تھی, یعنی ہمارے ساتھ کفر کی نسبت دی جاتی تھی. آج کوئی بات ایسی چھپی ہوئی نہیں, آج آپ کا روب جلال ماضی کے روب و جلال سے زیادہ ہے. یہ ایک زاویہ نگاہ ہے, الحمدللہ یہ ایک زاویہ نگاہ ہے. کوئی میڈیا دنیا کا ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ شیعہ کون ہوتا ہے میں نہیں پتا, بلکہ آج مجبور ہیں آپ کی عزاداری کی وجہ سے, آپ کے ماتم کی وجہ سے, آپ کے اہل بیت کے ذکر کی وجہ سے عالمی سطح پر یہ جو کروڑوں کی تعداد میں نجف سے کربلا تک پیدل چلنے والے عزاداروں کی وجہ سے, یہ ایام عزا کے اندر محرم سفر کے اندر امام حسین کی یاد میں جو ہم مبتلا رہتے ہیں, اس کی وجہ سے آج عالمی سطح پر لوگ مجبور ہیں کہ شیعوں کی خوبیوں کو بیان کریں, خامیوں کو بیان کرنے کی جرت نہیں رہی ہے. سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ سکیں گے آپ حضرات؟ ایک اور صلوات ادا کریں گے نبی اللہ. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بظاہر مخالف لوگ بھی پچھلے دنوں جب ڈاکٹر اسرار احمد زندہ تھے تو انہوں نے جو ہمارے بارے میں ایک رائے دی تھی وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے. یہ ایک مشہور دانشمند ہیں اہل سنت کے غامدی صاحب, انہوں نے جو ہمارے بارے میں رائے دی ہے وہ سوشل میڈیا پر موجود ہے, اور ہمارے بارے میں مفتی اسحاق صاحب کی رائے سوشل میڈیا پر موجود ہے. آج تو کوئی بات نہ آپ کی چھپی ہوئی ہے نہ کسی اور کی چھپی ہوئی ہے, ساری باتیں جو ہیں وہ برملا ہو رہی ہیں, عام ہو رہی ہیں, سب کو سب باتیں معلوم ہو رہی ہیں. تو یہ صدی تشیع کی صدی ہے, اور حضرت آیت اللہ خامنائی کا تو بڑا حسین جملہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس وقت دنیا میں چند ایٹمی پاور رکھنے والے ممالک ہیں, اسی طرح اس صدی میں ایک ایٹمی پاور رکھنے والا نظریہ تشیع کا نظریہ ہے. ہم اس حیثیت میں آ چکے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر فلاں 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 ممالک ویٹو پاور رکھتے ہیں, ویٹو پاور رکھتے ہیں کہ اگر ان کے مفاد کے خلاف فیصلہ ہو, جملہ دے رہا ہوں حضرت آیت اللہ خامنائی کا بیان کیا ہوا, فرماتے ہیں کہ اگر فلاں فلاں 10-15 جو 12-15 ممالک ہیں جو ویٹو پاور رکھنے والے ہیں, کہ اگر ان کے مفاد کے خلاف کوئی بات ہو تو وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے, تو پھر نہیں مانی جائے گی وہ بات, اس لیے کہ ان کے پاس ویٹو پاور ہے. فرمانے لگے جیسے چند ممالک کے پاس ویٹو پاور ہے, ایسے ہی اس صدی کے اندر جس نظریے کے پاس ویٹو پاور ہے وہ تشیع کا نظریہ ہے. ہم نہیں مانتے تو کوئی نہیں مانے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ایک زاویہ نگاہ ہے تشیع کے حوالے سے اس پوری دنیا کے اندر. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب کسی کا سرمایہ بڑھ جاتا ہے, جب کسی کے پاس دولت بڑھ جاتی ہے, جب کسی کے پاس پیسہ بڑھ جاتا ہے, جب کسی کے پاس جو ہے توانائی اور طاقت بڑھ جاتی ہے, تو پھر اس کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں. ناتوان لوگوں کے مجبور لوگوں کے دشمن نہیں ہوتے, دشمن ہوتے ہی ان کے پاس ہیں جن کے پاس توانائی ہوا کرتی ہے. اب اگر اس صدی کے اندر ہماری توانائی بڑھ گئی ہے, اس صدی میں ہماری توانائی اور ہماری طاقت اور قدرت بڑھ گئی ہے, تو پھر ہمارے دشمنوں میں بھی اضافہ ہے. تو ہمارے دشمن کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے دشمنوں کے پاس دو طریقے ہیں, اور یہ اس کے اوپر رپورٹس تیار ہو چکی ہیں, اس پر ان کے ورکنگ ہو چکی ہے, اس پر انہوں نے اپنے محققین کو کام دے کر اس کا نتیجہ لے لیا ہے. اور اب دو سمتوں سے دو محاذ ایسے ہیں کہ جن پر تشیع کی مخالفت باقاعدہ کی جا رہی ہے. ایک محاذ ہے عزاداری کا محاذ, اور ایک محاذ ہے مرجعیت کا محاذ. دیکھیے اس مسجد کے بھی اگر 5-6-8-10-12 انتظامی کمیٹی نہیں ہونا تو اس مسجد میں صفائی کرنے والا بھی نظر نہیں آئے گا. ہر ادارے میں اگر انتظامات کرنے والی کمیٹی نہ ہو, پھر اس کمیٹی کا ایک سربراہ ہوتا ہے, وہ ایک سسٹم ہے کہ اگر 15 آدمی ہیں انتظامات سنبھالنے کے لیے تو ان میں کوئی ایک بڑا ہے. آپ کے اس سوسائٹی کے اندر اگر کوئی بڑا نہ ہو, آپ کے اسکول کے اندر کوئی بڑا نہ ہو, آپ کالج میں پڑھتے ہیں, آپ کے کالج کے اندر کوئی پرنسپل نہ ہو, کسی بھی ادارے کا اگر کوئی سربراہ نہ ہو, بڑا نہ ہو, انتظامیہ نہ ہو, تو وہ برباد ہو جاتا ہے نا. جب یہ ہر جگہ قاعدہ قانون جاری ہے, جب یہ ہر جگہ قاعدہ قانون جاری ہے کہ انتظامیہ ہونا ضروری ہے, سربراہ ہونا ضروری ہے, سرپرست ہونا ضروری ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تشیع کا کوئی سربراہ نہیں ہو؟ اتنا بڑا نظریہ. صلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ وسلم. اتنا بڑا نظریہ, اتنا مضبوط نظریہ, اور اتنا روبدار نظریہ, اور اس وقت حاکم نظریہ, تمام نظریات کے اندر حاکم نظریہ اگر ہے تشیع کا, تو یہ کیسے ممکن ہے اس کا کوئی بڑا نہ ہو؟ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں وہ افراد, اور نہ ہی اپنے آپ کو دھوکہ دے کے کسی اور کو دھوکہ دیں, جو یہ کہہ کر جذباتی باتیں کرتے ہیں, احساساتی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی بڑے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا امام موجود ہے. یہ احساساتی باتیں ہیں, یہ جذباتی باتیں ہیں. ہم ایک واضح اور روشن نظریہ رکھتے ہیں کہ ہمارا امام غیبت میں ہے، ہم عصر غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں وہ عصر غیبت ہے، ہمارے امام پردہ غیبت میں ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں امام سے ڈائریکٹ پوچھ سکتا ہوں تو وہ ظہور کا اعلان کر رہا ہے، یعنی اس فرد کے اوپر امام کا ظہور ہو چکا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر امام کا ظہور ہو گیا ہے، میں تو امام سے ڈائریکٹ پوچھ سکتا ہوں۔ تم اگر امام سے ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہو تو تمہاری الجھنیں بتا رہی ہیں کہ تمہارا کوئی تعلق امام سے نہیں ہے، تمہاری زندگی میں اونٹ پٹانگ۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل، تمہاری زندگی میں موش و گربا، تمہاری زندگی کے اندر نیلا پیلا رنگ، تمہاری زندگی میں بدلتے ہوئے طور طریقے بتا رہے ہیں کہ تمہارا کوئی تعلق امام سے نہیں ہے۔ سب سے زیادہ تو مسترب تم ہی ہو جو تم دعوے دار ہو کہ کسی طرح ہمیں کسی بڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم عصر غیبت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور عصر غیبت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے امام پردہ غیبت میں ہیں۔ سوال کرنا چاہوں گا اپنے محترم سننے والوں سے، ہمارا سب سے بڑا اعتراض جمہور مسلمین سے کیا ہے؟ مسلمانوں کی اکثریت سے ہمارا سب سے بڑا اعتراض کیا ہے؟ مسلمانوں کی اکثریت سے ہمارا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ نبی مکرم اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین بنا کر گئے یا نہیں گئے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ نبی اپنے بعد امت کے اوپر ایک جانشین بنا کر گئے، رہنما بنا کر گئے، خلیفہ بنا کر گئے، مولا بنا کر گئے۔ اور ہمارے اکثر مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ نبی اپنے بعد کسی کو مسلمانوں کا حاکم بنا کر نہیں گئے۔ ہم نے اکثریت کو نہیں دیکھا، ہم نے تعداد کو نہیں دیکھا، ہم نے طاقت کو نہیں دیکھا، ہم نے ان کے پاس موجود وسائل کی پرواہ نہیں کی، ہم نے ان کے روب میں آئے بغیر ہم نے کہا نہیں یہ غلط بات ہے، یہ معقول بات نہیں ہے، یہ عقل سے دور بات ہے کہ اگر مولانا جناب صادق صاحب اگر نماز جو یہاں پڑھاتے ہیں اگر دو دن کے لیے کسی عزیز سے ملنے کے لیے لاہور چلے جائیں تو وہ بغیر بتائے چلے جائیں، بغیر کسی پیش نماز کو بٹھائے چلے جائیں، نمازیوں کی پرواہ کیے بغیر ایسے ہی چلے جائیں، تو ہم دو دن، ہم دو رکعت کے نماز کے امام سے تو یہ توقع نہیں کرتے، اور جو پوری کائنات کا امام ہے وہ چھوڑ کر جا رہا ہے بغیر سرپرست کے، تو کسی کو چھوڑ کر گیا ہے، وہ عقل نہیں مانتی۔ جو باغ میں کام کر رہا ہوتا ہے نا، جو پارک میں لان میں کام کر رہا ہوتا ہے مالی، جو روزانہ پودوں کو پانی دیتا ہے، روزانہ پتے وتے چھانٹتا ہے، کاٹتا ہے اور سجاتا ہے، سنوارتا ہے اور کوڑا ہٹاتا ہے اور اس کو سنوارتا ہے، بناتا ہے، وہ اگر پانچ دن کے لیے کہیں جاتا ہے تو کسی اور مالی کے حوالے کر کے جاتا ہے۔ ہسپتال کا ڈاکٹر اگر چھٹی پہ جاتا ہے تو کسی ڈاکٹر کے حوالے کر کے جاتا ہے۔ جی جج اگر کہیں جاتا ہے تو اپنی جگہ کسی کو بٹھا کے جاتا ہے کہ آئندہ آپ کے سنیں گے۔ دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جائے اور اپنے بعد کسی کو چھوڑ کر نہ جائے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ پیغمبر کسی کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ اب یہ مسلمانوں کی عقل پر رویا جائے یا ہنسا جائے؟ تو ہمارا کیا اعتراض ہے؟ ہم نے کہا نہیں، یہ معقول نہیں ہے، پیغمبر چھوڑ کر گئے، اور پیغمبر چھوڑ کر، پیغمبر نے جتنا اپنی نبوت پر اصرار کیا، اظہار کیا، تاکید کی، روشن کیا اپنی نبوت کو، اس کے برابر ہی اپنے ولی، اپنے وصی، اپنے خلیفہ کی ولایت اور خلافت کو روشن کیا۔ یعنی میں تو اس سے، میں تو یہ بھی کہتا ہوا گزر جاؤں کہ اعلان نبوت سے پہلے اعلان ولایت علی کو بیان کیا۔ دعوت ہے دعوت ذوالعشیرہ میں کیا ہوا ہے؟ دعوت ذوالعشیرہ میں اپنے اعلان سے پہلے فرمایا کون ہے جو میرے اس مشکل کام میں میری مدد کرے گا، کون ہے جو میری اس مشکل امر کے اندر، میرے اس مشکل امر میں میری مدد کرے گا؟ فرمایا جو میری مدد کرے گا وہی میرا خلیفہ ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ جی تو اپنے اعلان سے پہلے میرے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا نبی نے دعوت ذوالعشیرہ میں۔ وہاں مولا علی نے فرمایا میں آپ کی مدد کروں گا، ایک وعدہ علی نے کیا، 23 برس تک وعدے کی وفا کی، اور نبی نے ایک وعدہ کیا تھا کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا. یا رسول اللہ علی نے تو اپنے وعدے کی وفا 23 برس تک کر دی, آپ بھی تو اپنے وعدے کی وفا کیجئے. تو یہ غدیر کے میدان میں نبی وعدے کی وفا ہی تو کر رہے ہیں. من کنت مولا فہذا علی مولا, صلوات پڑھیں گے محمد و آل. ذرا غور فرمائیں کہ نبی مکرم اپنے بعد اعلان کر کے گئے, بہت واضح اور روشن اعلان ہے مولا علی کی ولایت کا. بہت واضح طور پر نبی مکرم نے اپنے بعد کا انتظام کیا ہے. مسلمانوں کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ نبی نے کوئی اعلان نہیں کیا. اچھا, یہیں اکثریت کی حیثیت بھی روشن ہو گئی نا. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی اکثریت میں ہے تو وہ حق پر ہوگا. اکثریت میں ہونا حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے, حق پر ہونا حق پر ہونے کی دلیل ہے. اعرف الحق تعرف اہلہ, مولا علی فرما رہے ہیں حق کو پہچان لو, اہل حق خود سمجھ میں آ جائیں گے. خبردار توجہ ہے. پیغمبر اکرم اپنے بعد اعلان کر کے گئے. میں آپ کو ایک زاویہ نگاہ سے روشناس کرا رہا ہوں اور سبق سنا رہا ہوں اپنے بزرگوں کے لیے, ان سے دعا چاہیے. میرے مولا جب غیبت میں جا رہے ہیں, میرے مولا امام مہدی جب غیبت میں جا رہے ہیں, صلوات پڑھ لیں ذرا مولا. جب غیبت میں جا رہے ہیں تو کوئی سسٹم دے کر گئے, کوئی نظام دے کر گئے یا نہیں؟ اگر امام وقت غیبت میں جاتے ہوئے پوری ملت کو کسی سسٹم کے حوالے, کسی نظام کے حوالے نہیں کر رہے ہیں, کسی کے حوالے اگر نہیں کر رہے ہیں, تو جو اعتراض آپ نے اہل سنت پر کیا ہے وہی اعتراض آپ پر بھی پلٹے گا. وہی اعتراض آپ ادھر اعتراض کر رہے ہیں کہ کسی کو چھوڑ کر نہیں گئے, کسی کو بڑا بنا کر نہیں گئے, کسی کے حوالے ہمیں نہیں کر کے گئے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. ادھر امام جب غیبت میں جا رہے ہیں تو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں اتنی بڑی امت کو؟ اگر امام کسی کے حوالے نہیں کر کے جا رہے تو یہی اعتراض آپ پر بھی پلٹے گا. اور فرما رہے ہیں حضرات, ماننا پڑے گا کہ وہ پیغمبر اکرم بھی نظام کے حوالے کر کے گئے, جس نظام کو نظام ولایت علی کہتے ہیں. اور جب امام غیبت میں جا رہے ہیں تو امام وقت بھی جس نظام کے حوالے ہمیں کر کے جا رہے ہیں, اس نظام کو نظام مرجعیت کہا جاتا ہے. میں تو دو اور دو چار کی بات کر رہا ہوں, عقلی بات کر رہا ہوں, مجھے موٹی سی موٹی موٹی عقل کی بات کر رہا ہوں. مجھے جواب دیا جائے, مجھے بتایا جائے ممبر پہ, نہ صحیح ممبر سے اترنے کے بعد مجھے بتایا جائے کہ امام جب غیبت میں جا رہے ہیں, اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ امام ہمارے زندہ ہیں, میں تو امام کی تقلید کرتا ہوں. امام کی تقلید نہیں ہوتی, امام کی بیعت ہوتی ہے. امام کی بیعت ہوتی ہے. تقلید ہر ایکسپرٹ کی ہوتی ہے, تقلید ہر ماہر کی ہوتی ہے. بھائی اگر ڈاکٹر بیٹھا ہے اور وہاں باقی لوگ بیٹھے ہوئے لوگ ڈاکٹر نہیں ہیں, تو اس وقت میڈیکل کے باب میں طبی دنیا میں اسی کی مانی جائے گی جو ڈاکٹر بیٹھا ہے. اگر بہت سارے لوگوں میں ایک انجینئر بیٹھا ہے اور مسئلہ ہے عمارت سے متعلق, مسئلہ ہے تعمیرات سے متعلق, مسئلہ ہے کسی تعمیری باب میں, تو اسی کی بات مانی جائے گی جو ایکسپرٹ ہے. توجہ ہے حضرت کی, ایکسپرٹ کی رائے یہ عقلی مسئلہ ہے. جو جس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوگا, بھائی حضرت آیت اللہ سیستانی ڈاکٹروں کی تقلید کرتے ہیں جب بیمار ہو جاتے ہیں, حضرت آیت اللہ خامنائی انجینئروں کی تقلید کرتے ہیں جب انہیں کوئی مدرسہ بنانا ہوتا ہے. جی اسی طرح جب دین کا مسئلہ کوئی سامنے آئے گا تو اس ڈاکٹر کو, اس انجینئر کو دین کے عالم کی تقلید کرنا پڑے گی. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور آلِ. یہ ایکسپرٹ کی رائے اور ایکسپرٹ کی رائے کے بارے میں بڑا حسین باب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوا گزروں. خانہ کعبہ شدید طوفان کے سبب گر گیا, اتنا شدید طوفان تھا، اتنی شدید بارش تھی کہ اس کی بنیادوں تک پانی بھر گیا، اس کی بنیادیں بھی غیر مستحکم ہو گئیں۔ جب یہ طوفان ٹلا تو 24 قریش کے سردار آپس میں جمع ہوئے اور خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے لیے انہوں نے مشورہ کیا۔ ان 24 سرداران قریش میں ایک سردار کا نام ابو طالب ہے۔ حضرت ابو طالب نے سب کو مخاطب کر کے کہا، جب ان کا چراغ محفل حضرت ابو طالب تک پہنچا تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی بھی معمار نہیں ہے، ہم 24 کے 24 میں کوئی بھی معمار نہیں ہے۔ یہ کیونکہ عمارت کا مسئلہ ہے تو ہمیں ماہر معمار کی رائے درکار ہے، ایکسپرٹ کی رائے سب سے پہلے ابو طالب نے پیش کی ہے، جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس سے پوچھا جائے گا۔ بلا لیا گیا ایک معمار کو، اس نے دیکھا، اس نے کہا جی آپ کو جس کی اثر نو تعمیر کرنی ہوگی، اس کی مرمت نہیں ہوگی، یہ دوبارہ سے تعمیر ہوگا، اس لیے کہ اس کی بنیادوں تک پانی جا چکا ہے، اس کی بنیادیں غیر مستحکم ہو گئی ہیں، دوبارہ سے بنیادوں کو خالی کیا جائے گا اور دوبارہ سے عمارت کو اٹھایا جائے گا، بنیادوں سے عمارت کو اٹھایا جائے گا۔ سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا شروع کیا، جو معمار نے بتایا کہ کیا اس میں درکار ہے، کیا مٹیریل، کیا مواد درکار ہے۔ تو جیسے ہی مواد جمع ہوا، سامان جمع ہوا اور اس کی تعمیر کا دن آیا تو معماروں نے جیسے ہی کام کرنا شروع کیا تو ایک اژدہا نکلتا ہوا آیا اور وہ خانہ کعبہ کے اس حدوں میں جہاں وہ اس کی بنیادیں تھیں وہاں آ کے بیٹھ گیا، اور ہر آنے والے معمار اور ہر کام کرنے والے مزدور پر وہ حملہ کرنے لگا۔ ایک نیا مسئلہ سامنے آ گیا۔ پھر حضرت ابو طالب سے پوچھا گیا، ابو طالب تمہاری رائے کیا ہے؟ حضرت ابو طالب نے ایک مرتبہ اس اژدہے کو دیکھا، خانہ کعبہ کے آثار کو دیکھا، رکھے ہوئے اس سامان کو دیکھا جس سے خانہ کعبہ تعمیر ہونا تھا۔ حضرت ابو طالب نے اس سامان کو دیکھ کر سرداران قریش سے خطاب کیا، فرمایا کہ یہ اگر حرام مال کا جمع شدہ مال ہے، حرام پیسے سے جمع شدہ مال ہے، تو یہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں نہیں لگ سکتا، ابھی شریعت آئی نہیں ہے، ابو طالب نے حرام حلال کا تمیز ادا کر دیا۔ مال اٹھا لیا گیا، اس لیے کہ یہ صرف آج کے سرداروں کا کام تو نہیں ہے، یہ اس وقت کے سرداروں کا بھی یہی طریقہ تھا جیسے آج کے سرداروں کا طریقہ ہے کہ جس کا مال چاہا اٹھوا لیا، جسے چاہا مروا دیا، جس کی زمین پہ چاہا قبضہ کر لیا، جس کے جانور چاہے اٹھوا لیے، جس کی گاڑیاں چاہے اٹھوا لیں، یہ آج ہی کے سردار نہیں ہیں، ماضی کے سرداروں کا بھی یہی حال تھا۔ حضرت ابو طالب نے ان سب سے کہا یہ حرام مال سے خانہ کعبہ نہیں بنے گا، اس کو حلال مال سے جمع کرو، سامان حلال پیسے سے سامان جمع کرو۔ کچھ دن لگے اور پھر بہرحال وہ سامان جمع ہوا، تو اب حضرت ابو طالب نے جب بتایا کہ ابو طالب اب جو مال جمع ہوا ہے وہ سارا حلال پیسے کا ہے۔ اچھا یہیں جو جملہ کہہ دوں، خانہ کعبہ بن رہا ہے بھائی، خانہ کعبہ رشوت کے پیسے سے نہیں بن سکتا، مسجد امام بارگاہ حرام پیسے سے نہیں بن سکتی۔ اگر مسجد کے اندر عبادت الہیہ ہونی ہے اور امام بارگاہ میں ذکر حسین ہونا ہے تو ہر اس مال سے امام بارگاہ بنے گا جو حسین کی مرضی کے مطابق ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں اب وہ جب مال حلال پیسے سے مال جمع ہوا تو حضرت ابو طالب نے جا کر کہا یا اللہ، دعا کی یا اللہ تیری مشیت کے مطابق ہی مال جمع ہو گیا ہے۔ تو بس حضرت ابو طالب کے ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ ایک بہت بڑا پرندہ آسمان سے اترا اور وہ اژدہے کو پکڑ کر لے گیا۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھیں گے حضرت ابو طالب۔ سبحان اللہ، مولانا سنی سے شیعہ ہوئے ہیں، اللہ کرے ہم سب شیعہ ہوں اور ہماری تشیعوں میں اضافہ ہو۔ مولانا جو ہیں ہمارے بہت بزرگ عالم دین ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے انہوں نے ہاتھ کھلوائے ہیں، مولانا پمر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ مجھے آپ اگر لقمہ دیں گے تو میں حضرت ابو طالب کے موضوع پہ پورا عشرہ پڑھ چکا ہوں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں عظمت ابو طالب پر گفتگو شروع کر دوں اور بات جائے دو چار گھنٹوں تک. حضرت ابو طالب کی عظمت پر آپ کو ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. حضرت ابو طالب کی میں ایمان ابو طالب پر بات کرنے کا قائل نہیں ہوں, میں ایمان ابو طالب پر بات کرنے کا قائل نہیں ہوں, اس لیے کہ ایمان ابو طالب پر بات کرنا توہین ابو طالب ہے. میں عظمت ابو طالب پر بات کرنے کا قائل ہوں. بات ہو تو عظمت حضرت ابو طالب پر بات ہو, اور عظمت حضرت ابو طالب پر حسین ترین باتوں میں سے ایک بات مولانا کو ہدیہ کر رہا ہوں. مستفسر ہیں مولانا کی بڑی خدمات ہیں, اور وہ جملہ یہ کہ قرآن میں صرف اور صرف 24 نبیوں کا ذکر ہوا ہے. اللہ نے صرف اور صرف 24 نبیوں کے نام لیے ہیں قرآن میں. 1,24,000 نبیوں میں سے صرف 24 نبیوں کے نام قرآن میں آئے ہیں. 1,00,000, پھر جملہ دہرا رہا ہوں بچوں کے لیے, 1,24,000 نبیوں میں سے صرف اور صرف 24 نبیوں کے نام قرآن میں آئے ہیں. اور جتنے نام قرآن مجید میں اللہ نے نازل کیے ہیں, قرآن نازل ہونے سے پہلے ابو طالب نے اپنے شعروں میں انہی ناموں کو ذکر کیا ہے. بہت بڑی بات ہے. حضرت ابو طالب نے اپنے اشعار میں جن 24 نبیوں کے نام باندھے ہیں نا, نظم کیے ہیں, وہی نام ہے جو قرآن میں آئے ہیں, وہی نام ہے جو قرآن مجید میں اللہ نے بھی نازل کر دیے ہیں. تو حضرت ابو طالب کی عظمت تو کچھ اور ہے. میں اگر میرے کسی آپ کے توسط سے کہیں بات آگے جائے گی, کیمرہ بھی میری آواز کو اور میری تصویر کو محفوظ کر رہا ہے, کیا کریں کہ بعض جگہ در تھوڑی سی بدہضمی بھی ہوتی ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کوئی جملے سے کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے. لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں آگے بڑھ رہا ہوں کہ اگر ابو طالب کو تلاش کرنا ہے نا, تو حضرت ابو طالب صفے انبیاء میں ملتے ہیں. صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد. کی رائے, ماہر کی رائے, متخصص کی رائے, جو اپنے فن میں ماہر ہے اس کی رائے پر عمل کرنا, یہ سنت ابو طالبی ہے, یہ سنت ابو طالبی ہے. تو یہ طے ہے کہ نظام مرجعیت اس غیبت میں ہمارا واحد حل ہے ہماری قوم کی ترقی کا, چارہ نہیں ہے. میں بڑے دل جوئی کرتا ہوں لوگوں کی جو تقلید کو مانتے نہیں ہیں, مجھے ان سے بہت پیار ہے جو تقلید کو مانتے نہیں ہیں. جو مانتے ہیں ان سے پیار کر کے کون سا کارنامہ ہے. میں اپنے خیر پور میں میرا اسکول ہے, الحمدللہ کئی جگہ فلاحی اور تعلیمی ادارے ہیں, تو خیر پور کے اسکول میں گیا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ 25 بچے نکال دیے ہیں اسکول سے. وہ ہماری میڈم نے بتایا کہ جی 25 بچے ہم نے نکال دیے. بھائی کیوں نکال دیے؟ کہنے لگے یہ پڑھ نہیں رہے تھے. تو میں نے کہا رکھے کون سے؟ کہنے لگے جو پڑھ رہے ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ کا کیا کام ہے؟ پڑھنے والے آپ نے رکھ لیے اور نہ پڑھنے والے نکال دیے, تو پھر آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا تو کام یہ ہے نا جو نہیں پڑھ رہا اسے پڑھائیں. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. تو جو لوگ تقلید نہیں کرتے, میں ان کی بڑی دلجوئی کرتا ہوں, مجھے ان سے بڑا پیار ہے, اور جب تک میں ان سے پیار نہیں کروں گا ان تک بات میری پہنچے گی نہیں. مجھے ان تک بات پہنچانے کے لیے ان سے پیار کرنا چاہیے. ویسے بھی طبیب کا کام مریض سے نفرت نہیں ہوتی, مرض سے نفرت ہوتی ہے. اگر طبیب مریض سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو پھر طبیب نہیں رہے گا. تو میں ان کا بڑا دل رکھتا ہوں جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں کوئی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے, ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. میں بڑی خلوص سے دل کی سچائی سے عرض کر رہا ہوں, ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہیں تقلید کرنی پڑے گی. فرق اتنا ہے, کچھ علم کی تقلید کرتے ہیں, کچھ جہل کی تقلید کرتے ہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہمارے فلاں بڑے نے کہا ہے تقلید کی کوئی ضرورت نہیں. میں نے کہا بھائی یہ بھی تو تقلید ہے, تمہارے بڑے نے کہا ہے تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مولویوں کی باتوں میں نہیں آؤ, تو یہ بھی تو ایک تقلید ہے. فرق اتنا ہے کہ تم فلاں کی تقلید کر رہے ہو, ہم آیت اللہ خامنہ اور آیت اللہ سیستانی کی تقلید کر رہے ہیں. دونوں کا تقوی, دونوں کا علم برابر نہیں ہے, دونوں کی پرہیزگاری برابر نہیں ہے. لہذا نظام مرجعیت ہمارے پاس چارہ نہیں ہے. میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں, ہمارے پاس چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم یا مجتہد ہو جائیں, بوجھ کم کریں مجتہدین کے اوپر سے, مہربانی کریں کچھ ان کے اوپر, ان کے کام کو تھوڑا سا ہلکا کریں. ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, یا تو ہم خود مجتہد ہو جائیں یا ہمیں مجتہدین کی تقلید کرنا پڑے گی. کوئی چارہ نہیں ہے. میں نے تو دسیوں لوگوں کو دیکھا ہے جو تقلید کو مانتے نہیں ہیں مگر تحفۃ العوام ان کے گھر میں رکھی ہوئی ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ ایک صاحب میرے ساتھ حج پر تھے, کہنے لگے میں نے سارے رستے مجھ سے کہنے لگے میں کسی تقلید کو نہیں مانتا, میں کسی مجتہد کو نہیں مانتا. جب احرام باندھنے کا وقت آیا, نیت صحیح کر رہے تھے, احرام صحیح کے باندھ رہے تھے, سارے مناسک انہوں نے بڑے اچھے کیے. میں نے کہا جی آپ تو کسی کو نہیں مانتے, یہ کیسے صحیح کر رہے ہیں؟ کہنے لگے تحفۃ العوام لے کر آیا ہوں. اور 125 سال سے اور 100 سال سے ہمارے بزرگوں کے یہاں سے تحفۃ العوام چلی آ رہی ہے. میرے دادا کے زمانے کی 2 روپے کی خریدی ہوئی ان کی تحفۃ العوام آج بھی ہمارے گھر کے اندر موجود ہے, جو اس وقت نے 2 روپے میں خریدی تھی انہوں نے, شاید ہندوستان میں خریدی تھی. یہ 100 سال سے, تقریباً 100 سال سے تحفۃ العوام ہمارے گھروں میں ہے یا نہیں ہے. تو تحفۃ العوام 5 مجتہدین کے فتووں کو کہتے ہیں. آیت اللہ نائنی کی تصویر بنی ہوئی ہے پرانی والی تحفۃ العوام پر, آیت اللہ خوئی کی بنی ہوئی ہے, آیت اللہ حکیم کی تصویر بنی ہوئی ہے. 5 مجتہدین کے فتووں کو تحفۃ العوام کہتے ہیں. ہم تو ہمارے تو دادا تقلید کرتے تھے بھائی, ہماری تو نانی تقلید کرتی تھیں. فرق اتنا ہے کہ اس لفظ سے آشنائی نہیں تھی مگر فتووں پر عمل اس وقت بھی ہوتا تھا. ناصر الملت کی تقلید میں تھے, سعید الملت کی تقلید میں تھے, فلاں جناب کی تقلید میں تھے. لکھنؤ کے بزرگوں کو جناب کہا جاتا تھا. ایک سلوات پڑھیں ذرا, محمد و آل محمد. تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یا تو ہم خود مجتہد ہو جائیں یا ہمیں تقلید کرنا پڑے گی. نظام مرجعیت, اچھا دیکھ لیجئے, جنہوں نے, آپ لوگ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے, جنہوں نے نظام مرجعیت کی پیروی کی ہے وہ تشیع آج تشیع کی عزت کا سامان فراہم کر رہی ہے. وہ عراق کا شیعہ ہو, وہ لبنان کا شیعہ ہو, وہ ایران کا شیعہ ہو, وہ پاکستان کا شیعہ ہو, جی وہ یمن کا شیعہ ہو, دنیا میں تشیع وہ تشیع عزت مند ہے جو نظام مرجعیت سے جڑا ہوا ہے. جو نظام مرجعیت سے جڑا ہوا, نظام مرجعیت سے جڑا ہوا شیعہ ہے وہ عزت مند ہے, اور جو نظام مرجعیت سے ہٹ کر چل رہا ہے وہ خود بھی پریشانی میں مبتلا ہے اور اپنی وجہ سے دوسروں کو بھی پریشان کر رہا ہے. تو کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے, واقعی کوئی چارہ نہیں ہے. رستہ ہے تو بتا دیجئے مجھے, کوئی چارہ نہیں ہے. ایک انداز ہمارے دشمن کا ہم پر وار کرنے کا, ایک زاویہ اور ایک محاذ, وہ نظام مرجعیت ہے. اعتبار گراؤ ان کا, ان کے اوپر سے اعتماد گراؤ, ان کے بارے میں منفی باتیں کرو. مجتہدین کے فتووں میں اختلاف ہے, ہم کس کی فتوے پر عمل کریں؟ مجتہدین کے کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو اپنی حدوں کا تعین کرنا پڑے گا. جب تک میں اپنی حدوں کا تعین نہیں کروں گا اس وقت تک میں صرف مجتہدین میں ہی نہیں الجھوں گا, پھر میں ڈاکٹروں میں بھی الجھوں گا, پھر میں انجینئروں میں بھی الجھوں گا, پھر میں سیاستدانوں میں بھی الجھوں گا. ایکسپرٹ کی رائے کے اوپر خاموش ہونا پڑتا ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ ایک ایکسپرٹ یہ کہہ رہا ہے, دوسرا ایکسپرٹ یہ کہہ رہا ہے. جہاں اجتہادی موضوعات ہوں گے وہاں ایکسپرٹ کی رائے مختلف ہوگی, جہاں مسلم مسئلے ہوں گے وہاں ایکسپرٹ کی رائے دو نہیں ہوں گی. کسی مجتہد میں کسی مجتہد سے اختلاف نہیں ہے کہ صبح کی 2 رکعت نماز ہے یا 3 رکعت نماز ہے صبح کی, کسی مجتہد میں اختلاف نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے چکر سات ہیں یا آٹھ ہیں، سب ایک ہی بات کر رہے ہیں. کس مسئلے میں اختلاف ہے؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے جو اجتہادی مسئلہ ہے، جو آئمہ کے زمانے میں حدیث کی صورت میں اور قرآن کی صورت میں ہمارے پاس نہیں آیا. میرا ذاتی مسئلہ ہے، بیبی ٹیسٹ ٹیوب کے مسائل ہیں، بینکنگ کے مسائل ہیں، سیاسی جغرافیائی مسائل ہیں. ہر روز خانہ کعبہ کی وہ جو اس کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں عمارت کو، کہ یہاں سے کم کر دیا اور وہاں سے زیادہ کر دیا. نئے مسئلے سامنے آ رہے ہیں. جو اجتہادی موضوعات ہوتے ہیں اس میں ایکسپرٹ کی رائے کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، اور ایکسپرٹ کی رائے پر دو ڈاکٹر بھی اگر نسخے پر اعتراض کر رہے ہو نا کہ یہ دوا نہیں لکھو یہ دوا لکھو، تو مریض کو پھر بھی حق نہیں ہے کہ رائے دے. دو ڈاکٹر بھی اگر کسی کے علاج کے بارے میں آپ کہتے ہیں نا اوپینین لے لیجئے، دوسری اوپینین لے لیجئے، تیسری اوپینین لے لیجئے، تیسری رائے لے لیجئے، دوسری رائے لے لیجئے ایکسپرٹ کی، وہ تیسری رائے بھی اگر پہلی رائے سے مختلف بھی ہوگی تب بھی میری رائے نہیں چلے گی، رائے پھر بھی انہی کی چلے گی. اگر مجتہدین میں اختلاف ہے تب بھی بات انہی کی مانی جائے گی. اور پھر کس بات میں اختلاف ہے؟ کیا آیت اللہ سیستانی کے پاس جا کر میں کہوں کہ میں آیت اللہ خامنائی کا مقلد ہوں تو میں ان کے فتوے کے مطابق یہ کام کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے فتوے کے مخالف ہے؟ تو کیا آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ نہیں تمہارے لیے جائز نہیں؟ وہ کہتے ہیں جائز ہے، وہی کرو جس کی تم تقلید میں ہو. اختلاف ہوتے تو کہتے ہیں نہیں کرو. میں جس کی تقلید میں ہوں، میرا دوسرا مجتہد کہہ رہا ہے وہی کرو جس کی تقلید میں ہو. جیسے ایک وقت میں چار ڈاکٹروں کو دکھانے سے طبیعت خراب ہو جائے گی، ایسے ہی ایک مسئلے میں چار مجتہدین کے فتووں پہ عمل کرنے سے ایمان خراب ہو جائے گا. کسی ایک کو پکڑنا پڑے گا، کسی ایک کے پیچھے لگنا پڑے گا. اور پھر میں تو ہزار باتوں پر ایک بات کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں کہ ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس راہ حل نہیں ہے. کوئی اعتراض کرنے والوں سے سوال یہ ہے کہ کوئی راہ حل دو، ہمیں نکالو اس مشکل سے. آپ ہماری بات نہ مانیے مگر کوئی راہ حل دیجئے. راہ حل آپ کے پاس ہے نہیں، اور جو راہ حل دیا جا رہا ہے، راہ حل اور ہوتا ہے، راہ حل اور ہوتا ہے، اصل چیز اور ہوتی ہے. اصل چیز امام ہے، اصل چیز امام ہے، اصل وجود امام کا ہے، اصل حکم امام کا ہے. اصل تو ہمارا مسئلہ حل ہی جب ہوگا، جب ظہور ہو جائے گا. ہمیں سارے مجتہدین سے، سارے ایکسپرٹ سے نجات مل جائے گی، اس لیے کہ اصل مولا آ گئے، اصل مالک آ گئے، جن کو اللہ خود عطا کر رہا ہے وہ آ گئے ہمارے درمیان. لیکن جب وہ نہیں ہیں اور غیبت میں ہیں تو ہمارے پاس اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے. ایک رستہ دشمن جس محاذ سے ہم پر حملہ کر رہا ہے وہ رستہ ہے مرجعیت کا رستہ. دوسرا رستہ عزاداری کا رستہ ہے. عزاداری امام حسین ہمیں جوڑتی ہے اور جڑے ہوئے لوگوں کو خط دیتا ہے مرجع. عزاداری امام حسین ہمیں مجتمع کرتی ہے اور مجتمع کو، اجتماع کو رہنمائی عطا کرتا ہے مرجع تقلید. لہذا انہیں جمع ہی نہ ہونے دو کہ کوئی ان کو حکم دے سکے، انہیں ایک جگہ ہی نہ بیٹھنے دو، ایک نقطے پہ ہی نہ جمع ہونے دو کہ کوئی ان کو حکم دے سکے. تو وہاں سے مرجعیت کے خلاف کام ہو رہا ہے، یہاں سے دوسرا محاذ ہے عزاداری کے خلاف کام ہونا. میں انتہائی محترمانہ انداز سے عرض کروں گا، میرے قبیلے کی بات ہے، میرے صنف کی بات ہے. الحمدللہ پیواڑ سے لے کر کراچی کے ساحل تک پاکستان کا کوئی شہر چھوڑا نہیں ہے جہاں میں نے مجلس نہ پڑھی ہو. یعنی پارا چنار کی پہاڑیوں سے لے کر، پارا چنار بھی ہو کر آیا ہوں، وہاں سے لے کر اور کراچی کے ساحل تک الحمدللہ پورے پاکستان میں سفر کر چکا ہوں. میں جا چکا ہوں آپ کے یہاں بھی. جی ایک صلوات پڑھ لیں ذرا، محمد و آل محمد. الحمدللہ پورے پاکستان کے ذاکرین سے میری دوستی ہے، تمام ذاکرین کا میں احترام کرتا ہوں، یہ ان کا ہم پر کرم ہے، ہم پر احسان ہے. پارا چنار سے لے کر کراچی تک، لداخ سے لے کر جو ہندوستان کا وہ بارڈر جو بلتستان کی گلگت کی طرف سے لگتا ہے، لداخ سے لے کر کراچی تک 10,000 عشر اولا میں 10,000 مجلسیں رجسٹرڈ ہیں ڈیلی ڈیلی. عشر اولا میں ڈیلی مجلسیں 10,000 کی تعداد میں رجسٹرڈ ہیں. کہاں سے؟ اس کونے سے لے کر اس کونے تک عشر اولا کے اندر سو لوگ نہیں ہیں آپ کے پاس جو ممبر پر آ رہے ہوں اور وہ مدرسے کے پڑھے ہوئے خطیب ہوں اور پورا پاکستان انہیں پہچانتا ہو. سو لوگ نہیں ہیں آپ کے پاس, میں نے بہت کہہ دیا, 20 لوگ نہیں ہیں آپ کے پاس. تو ہمیں ضرورت ہے یا نہیں خطیب کی؟ ہمیں ضرورت ہے نہیں ذاکر کی؟ یہ پروفیسر حضرات, یہ ڈاکٹر حضرات, یہ انجینئر حضرات, یہ مختلف شعبائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کتابوں کا مطالعہ کریں اور ممبر پر بیٹھیں اور مجلس پڑھیں, ہمیں ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے جوان, یہ ہمارے نونہال, یہ ہمارے مستقبل کے معمار, یہ اگر تیاری کر رہے ہیں کہ میں آگے جا کے خطیب بننا چاہتا ہوں, ذاکر بننا چاہتا ہوں, یہ ہماری ضرورت ہے؟ ہماری اس وقت کی ضرورت ہے پاکستان کے شیعوں کی؟ تو ذاکرین کی تعداد ہمارے پاس اگر غیر مدرسے کے پڑھے ہوئے, یعنی جو مدرسے سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں, وہ ذاکرین اگر ممبر پر آ رہے ہیں تو یہ ہماری ضرورت ہے, ہمیں چاہیے. ویلکم کیجئے انہیں, گلے لگائیے, استقبال کیجئے ان کا. مگر جیسے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میری حدیں کیا ہیں, ایسے ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی حدیں کیا ہیں. ہر شخص اپنی حدوں کا تعین کرے کہ کون سی وادی میں مجھے قدم رکھنا ہے اور کون سی وادی میں مجھے قدم نہیں رکھنا. میں ایک ذاکرین کے فورم پر بیٹھا تھا لاہور کے اندر, میں نے وہاں کہا تھا کہ جو گلے سے پڑھنے والے یعنی سوزی ذاکرین ہیں, یہ دوہڑے پڑھتے ہیں, قصیدے پڑھتے ہیں, جی مصائب پڑھتے ہیں اور بازوؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں, جو پنجاب میں خاص طور پہ اور سندھ کے اندر ایک رواج ہے, رائج ہے انداز طریقہ پڑھنے کا, اللہ نے انہیں گلا دیا ہے, یہ اہل بیت کے گلشن کے بلبلے ہیں, یہ گلستان زہرا کی بلبلے ہیں اور کوئلے ہیں, یہ گلشن اہل بیت کے اندر کوک رہی ہوتی ہیں, یہ اہل بیت کے فضائل کو اپنے گلے کے زور پر بیان کر رہے ہوتے ہیں اور دلوں میں لوگوں کو محبت ڈال رہے ہوتے ہیں اہل بیت کی, تو ان کا ہم پر احسان ہے. مگر انہیں اللہ نے گلا دیا ہے, توجہ ہے, اللہ نے انہیں گلا عطا کیا ہے, لہذا انہیں جاننا چاہیے کہ شرعی مسئلہ انہیں بیان نہیں کرنا. اس ذاکر کو شرعی مسئلہ بیان نہیں کرنا ممبر سے, اس لیے کہ اس کا کام نہیں ہے. یہ جب گلے کے زور پر آنے والا, میرے دادا سوز خان تھے, میرے والد سوز خان ہیں, عظیم المحسن صاحب کے فرزند پوتے بیٹھے ہیں محسن جی, یہ سارے ان کے احسانات ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں پر, ہم پر, ان ذاکرین کے. مگر فرض کریں کہ ایک سوز خانی کرنے آ رہا ہوں, میں اپنے قبیلے کی بات کروں, میں جس خاندان سے ہوں جی, سوز خانی کرنے آ رہا ہے اور سوز خانی کرتے ہوئے درمیان میں اس نے کہا جی ہم یہ نہیں مانتے, ہم وہ نہیں مانتے. بھائی آپ کا موضوع نہیں ہے یہ, آپ کو یہی بات اگر کہلوانی تھی تو کسی عالم سے کہلواتے, آپ کا موضوع نہیں ہے. ہر شخص اپنی حدوں کا تعین کرے کہ میری حد کیا ہے, اور آپ کو گلا دیا ہے اللہ نے تو گلے سے خدمت کیجئے. مجھے گلا نہیں دیا ہے تو میں اس میں تب آزمائی نہ کروں, توجہ ہے. ہمارے پاس ضرورت بہت زیادہ ہے, لوگوں کی تعداد کم ہے, انہیں ویلکم کیجئے, انہیں پیار دیجئے, ان کا احترام کیجئے, اور انہیں بھی یہ بات کا احساس کرنا چاہیے کہ نہیں, ان کی جو حد ہے اس کے اندر رہیں, دوسرے موضوع کے اندر یہ دخالت نہ دیں, دوسرے موضوع میں دخالت نہ دیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ممبر پینک پھیلانے کی جگہ نہیں ہے, سنسنی پھیلانے کی جگہ نہیں ہے, ممبر اضطراب پھیلانے کی جگہ نہیں ہے, ممبر لڑانے کی جگہ نہیں ہے. ممبر سے جو پیغام جا رہا ہے اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ قوم کو لڑائے یا قوم کو بھڑائے اور قوم میں انتشار اور اختلاف ڈالے. ممبر تو سکون دینے کی جگہ ہے, پیغام دینے کی جگہ ہے, محبت دینے کی جگہ ہے, پیار دینے کی جگہ ہے. ممبر کے ذریعے سے کوئی ایسی بات کرنے کا مجھے حق نہیں ملتا پہنچتا کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس سے میرا کوئی ایک عزیز دوسرے عزیز سے ٹکراؤ کر لے اور لڑائی کر لے اور جھگڑا کر لے. مجھے کامن باتیں کرنی ہوں گی یہاں سے, مشترکہ باتیں کرنی ہوں گی مجھے یہاں سے. میں کیوں بھول جاتا ہوں کہ اس مجلس کے اندر, یہ مجلس ہے, یہ کسی اسکول کی کلاس نہیں ہے. اسکول کی کلاس میں, مدرسے کی کلاس میں اور مجلس میں ایک موٹا سا فرق ہے. مجلس میں اور مدرسے کی کلاس میں اور اسکول کی کلاس میں فرق یہ ہے کہ کلاس میں سب ایک معیار کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور مجلس کے اندر مختلف معیاروں کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ عشرہ اولیٰ کے اندر تو عزیزان گرامی سنی بھی بیٹھا ہوتا ہے, شیعہ بھی بیٹھا ہوتا ہے, ہندو بھی بیٹھا ہوتا ہے, عیسائی بھی بیٹھا ہوتا ہے, تو میں اگر اس ممبر سے وہ بات کروں کہ جو عیسائی آئندہ یہ طے کر کے اٹھیں کہ بھائی آئندہ ہمیں اس مجلس میں نہیں آنا، اس لیے کہ یہ تو اپنے جھگڑوں سے نہیں نکل رہے. چند ہندو آئے تھے مجلس سننے کے لیے، اس لیے کہ حسین صرف آپ کے تو نہیں ہیں، عباس زیدی صاحب کے تو مصرے ہدیہ کر رہا ہوں. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. ایک اور مرحلے پر فرماتے ہیں کہ درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. مجھے اس بات کا خیال کرنا پڑے گا کہ درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں. وہ عیسائی کیا کہہ کے اٹھے گا؟ وہ یہ سوچ کر اٹھے گا بھائی آئندہ ان کے مجلسوں میں نہیں آنا، ہم تو آئے تھے امام حسین کے فضائل سننے، امام کی مصائب سننے، اہل بیت کے محاسن اور اہل بیت کے کمالات کو سننے آئے تھے، اور یہ تو اپنی جھگڑوں سے باہر نہیں نکل رہے، یہ تو اپنی الجھنوں سے ہی باہر نہیں نکل رہے، اس لیے بھائی آئندہ ہم مجلس میں نہیں آئیں گے. تو ہم نے کتنی رکعت کا ثواب کمایا؟ وہ ہمارے بڑے بولتے تھے اپنی پرانی زبان میں، کیا رکعت کا ثواب ملے گا جی؟ میں تو نقصان کر رہا ہوں اپنے قوم کا. مجھے یہاں پر مشترکہ بات کرنی ہے، متفقہ بات کرنی ہے. مجھے کہنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو مطالعہ کروں، محنت کروں، مشقت کروں، کتابوں کو دیکھوں، اور اپنی قوم کو اضطراب، اگر میں اطمینان نہیں دے سکتا تو اضطراب بھی نہ دوں. اپنی قوم کو اگر کچھ دے نہیں سکتا تو کچھ نہ لوں، ان سے کچھ نہ لوں. میں ان سے چین لے رہا ہوں، میں ان سے سکون لے رہا ہوں، میں ان میں انتشار کا سبب بن رہا ہوں. میری وجہ سے اگر ایک شیعہ دوسرے شیعہ سے لڑ رہا ہے، تناؤ کھچاؤ ہو رہا ہے. میں ایک جملہ کہہ کر اپنی بات کو یہاں مکمل کر دوں، عزیزان گرامی، جملہ تو نہیں ہے، ایک مفہوم ہے چند جملوں پر مشتمل. قادیانیوں کو پہلے دن قادیانی نہیں بنایا گیا تھا، مدتوں مواد جمع ہوا، شاہ احمد نورانی نے اسمبلی میں بل پیش کیا، جناب مولانا محمد اسماعیل دیوبندی نے ان کی مدد کی، مولانا مفتی جعفر حسین صاحب نے ان کی مدد کی ہماری طرف سے، اور پھر قادیانیوں کو پاکستان کی سرزمین پر کافر قرار دیا گیا. قادیانیوں کی کتابیں میں پڑھ چکا ہوں، مولا علی کی توہین ان کی کتابوں میں موجود ہے، جناب زہرا کی توہین ان کی کتابوں میں موجود ہے. کربلا کے واقعے کو تو یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. ایک بال برابر بھی قادیانیوں سے محبت شیعوں میں نہیں آنی چاہیے. یہ کرب سوشل میڈیا پہ موجود ہے، جو اس وقت قادیانیوں کا بڑا ہے نا، جو لندن میں بیٹھا ہے، اس کا سوشل میڈیا کے اوپر کلپ موجود ہے، جب اس سے کسی نے کہا کہ ہم احمدیوں کے جلسے کے اندر کربلا کا ذکر نہیں ہوتا، جبکہ ہر اسلام زندہ ہوتا ہے. وہ جو بیان کر رہا تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو قادیانیوں کو جو اس وقت کا سربراہ ہے، اس نے کہا خبردار آئندہ یہ شعر میرے سامنے نہیں پڑھنا، اسلام نبی نے زندہ کر دیا تھا، حسین کی وجہ سے اسلام زندہ نہیں ہوا معاذ اللہ، اور حسین نے کربلا میں جا کر کوئی خدمت نہیں کی ہے. یہ جملے موجود ہیں اس کے. اس لیے قادیانیوں کے بارے میں ہم روشن ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بارے ہم قادیانیوں کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہیں، صرف بات کرتے ہیں تو سنی ہی بات کریں گے. نہیں، ہمارے پاس بھی بہت مواد ہے قادیانیوں کی مذمت میں، توجہ ہے. مگر قادیانیوں کو ایک دن میں قادیانی نہیں بنایا گیا تھا، مدتوں ان کے لیے مواد جمع ہو کر اسمبلی میں پیش کیا گیا، اور پھر بالآخر اس تحریر کے آگے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ ہاں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور پھر انہیں کافر قرار دے دیا گیا. آپ کے بارے میں بھی مواد جمع ہو رہا ہے. یہ جو جھنگ کا ایک تکفیری ملا ہے، اس نے دسیوں دفعہ اپنی پریس کانفرنسوں میں اس بات کا اعلان اور اظہار کیا ہے کہ مجھے اسمبلیوں میں پہنچنے دو، میں بل پیش کروں گا کہ یہ اقلیت میں شمار کیا جائے، انہیں کافر قرار دیا جائے. وہ بل کیسے پیش کرے گا؟ بل ہوتا ہے کوئی، یہ بل نہیں ہوتا بجلی کا بل، اتنا بڑا پلندہ ہوتا ہے، اتنا بڑا پلندہ ہوتا ہے جب بل پیش کیا جاتا ہے، جب تحریک پیش کی جاتی ہے، جب کسی چیز کو منوانے یا کسی چیز کو رد کرنے کے لیے قراردادیں پیش کی جاتی ہیں تو بہت مواد ہوتا ہے. آپ کے بارے میں بھی مواد جمع کر رہے ہیں لوگ، اور بہت سارے لوگوں کے ہلکے پن نے مواد فراہم کر دیا ہے ان لوگوں کو، ہمارے بعض لوگوں کے ہلکے پن نے جی ان لوگوں کو مواد فراہم کر دیا ہے. تو میں بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ ہم فرد کو قربان کر سکتے ہیں، قوم کو قربان نہیں کر سکتے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات نبی اور آل نبی. بس عزیزوں، میں نے بہت وقت لیا آپ کا، عالمی سطح پر سازشوں سے، دشمنیوں سے، طور طریقوں سے ہمیں آشنائی کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب کے دن گنے جا چکے ہیں، اور وہ سیاسی لوگ یہ جملہ کہتے ہیں، میں بھی کہہ دیتا ہوں، الٹی گنتی گنی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آل سعود پاش پاش ہوں گے، اور یہ سعودی عرب نہیں ہے، یہ حجاز ہے، یہ حجاز ہے، سعودی عرب نہیں ہے۔ اس کے نام پر بھی قبضہ ہے، اس کی زمین پر تو قبضہ ہے ہی، اس کے نام پر بھی قبضہ ہے۔ یہ سرزمین حجاز ہے، سرزمین حجاز انشاءاللہ آزاد ہوگی، اور بہت جلد مکے اور مدینے میں ان لوگوں کو اختیار ملے گا کہ جنہیں ملنا چاہیے، جنہیں خدمت کا موقع ملنا چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان میں ہم ایک نجی ٹی وی چینل پر تھے، تو وہاں ایک پیر صاحب آئے ہوئے تھے جو پیش گوئیاں فرما رہے تھے، بزرگ عالم ہیں، کراچی میں ایک بہت بڑے پیر ہیں ہمارے بھائیوں کے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ جی سعودی عرب کے بارے میں، یعنی مکے اور مدینے کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے کہا جی 2 سال کے بعد، انہوں نے کہا ابھی ماہ رمضان میں، 2 سال کے بعد آل سعود کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور 1 سال تک ایران مکے اور مدینے کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے گا، اور اس کے بعد پھر ایک عالمی سطح پر ایک لجنا، ایک کمیٹی بنے گی، جو مکے مدینے کے اختیارات اس کمیٹی کے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو وہیں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے مفتی صاحب نے مجھے دیکھ کر کہا کہ 1 سال تک ایران کے ہاتھ میں مکہ اور مدینہ ہوگا، ہمیں حج کرنے دیں گے آپ؟ تو ماحول ایسا ہی تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں حضور، ہم ماتم کریں گے، آپ قوالیاں گائیے گا، سلوات پڑھیں گا محمد و آل محمد۔ پر یہ تفنن کے طور پر میں نے عرض کر دیا، ایک سلوات نبی اور علیہ نبی۔ آیت اللہ باقر النمر کی جو شہادت ہوئی، وہ آل سعود کے لیے توق بن جائے گا، اور یہ رسوا ہوں گے، اور انشاءاللہ یمن بھی آزاد ہوگا، جیسے اللہ نے ہمیں دکھا دیا کہ عراق آزاد ہو گیا ہے، اور یہ پوری پٹی، یہ مکمل ایک چاند کی طرح سے پٹی ہے پوری زمین کے اوپر، جیسے چاند بنتا ہے نا، وہ چاند جو شب اول ماہ کا چاند ہوتا ہے نا، چاند رات والا چاند جو ہوتا ہے، اس انداز کے چاند کا ایک پوری پٹی ہے، جو تیل کے کنوؤں اور تیل کے سرمایہ پر مشتمل زمین ہے، اور وہ سب اہل بیت کے چاہنے والوں کی زمین ہے، اس میں یہ سارے ممالک آتے ہیں۔ بہت جلد انشاءاللہ یہ دن ہم دیکھیں گے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ پہلے ہم کہتے تھے ہماری نسلیں دیکھیں گی، ہمارے پوتے پر پوتے دیکھیں گے، نہیں، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ جب اللہ کسی کا زوال چاہتا ہے تو اسی سے اللہ خطائیں اور غلطیاں کرواتا ہے، یہ اس کے نظاموں میں سے ایک نظام ہے۔ آل امیہ، بنی امیہ کا جب زوال شروع ہوا تو پھر انہوں نے ہی غلطیاں کرنا شروع کی، آل سعود بھی مسلسل غلطیوں پر غلطیاں کر رہے ہیں، اور دن بہت قریب ہے کہ جب خانہ کعبہ کی چھت پر صدائے ولایت اہل بیت بیان ہوگی، اور ہم سب مل کر وہاں اس مسکراتی ہوئی دیوار کو سلام پیش کریں گے۔
اس وقت بھی مکے میں 35% شیعہ رہتے ہیں، مدینے میں 60% شیعہ رہتے ہیں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ کی اکثریت تشیعوں پر مشتمل ہے، حوالی 18 قبیلوں میں سے 18 قبیلے ہیں وہاں پر، جن میں سے 12 قبیلے شیعوں کے ہیں، ہم اس وقت بھی اکثریت میں ہیں مدینہ منورہ میں. وہ دن انشاءاللہ جنت البقیع کے مزار تعمیر ہوں گے، سب مل کر بی بی کے روزے کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالیں گے، اور جو اہل بیت کی مظلومیت کا عنوان ہے وہ اجڑی ہوئی قبر، وہ بے چراغ قبر جس پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، اطراف میں بڑی بڑی عمارتیں ہیں اور ہر عمارت میں روشنیاں لگی ہوئی ہیں، جھلملاتی ہوئی عمارتیں ہیں، مگر دختر رسول کی قبر، چار چار ائمہ اہل بیت کی قبریں، ان قبروں میں امہات المومنین کی قبریں ہیں، شہدائے احد کی قبریں ہیں، ان قبروں میں عزیزو سنیں گے، ایک قبر جناب ام البنین کی بھی ہے. میں حضرت ام البنین کی قبر پر انہیں سلام کر رہا تھا کہ جنت البقیع کے دروازے سے لبنانیوں کا ایک قافلہ داخل ہوا. لبنانی ایک نوحہ پڑھتے ہوئے بی بی کی قبر کی طرف آ رہے تھے، اور وہ نوحہ یہ تھا کہ اے مادر عباس، تمہاری قبر تو مل گئی، ہمیں مادر حسین کی قبر کا پتہ بتا دو، بتاؤ کہ ہم کہاں مدینے میں جا کے زہرا کو سلام کریں. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ بلائے. یہی جنت البقیع ہے جہاں حضرت ام المنین روزانہ جاتی ہیں، انگشت شہادت سے چار قبروں کے نشان بناتی ہیں اور کہتی ہیں لا تدعونی ام البنین، اے لوگوں مجھے ام البنین مت کہا کرو، اس لیے کہ ام المنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے، میرے وہ بیٹے کہاں رہ گئے کہ جن کی میں ماں ہوں. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، میں رونے رلانے والوں میں قرار دے. بڑا ظلم ہوا ہے زدارو، بڑا تاریخ کا عجیب باب ہے جسے مظلومیت حسین ابن علی کہا جاتا ہے. چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو ایک مظلوم، ایک شہید کی مجلس سے ترہیم ہے، چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلیے. امام حسین کربلا کے میدان میں صبح سے عصر تک لاشیں اٹھا چکے، لاشیں بھی حسین نے ایسے ایسے اٹھائے ہیں جن کا بیان آج مدت گزر جانے کے بعد بھی ہمیں رلا ڈالتا ہے. ایک لاشا تو حسین نے ایسا اٹھایا جسے اٹھاتے ہیں مگر پھر زمین پر رکھ دیتے ہیں. کئی مرتبہ میرے مولا نے لاشا زمین پر رکھا اور پھر آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کی میت نہیں ہوتی. ایک اور لاشا سنے عزاداروں جس پہ امام بہت روئے ہیں، وہ لاشا ہے عباس علمدار کا لاشا. بھائی کے لاشے پر جب بھائی پہنچا ہے نا، خدا کسی بھائی کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے. اپنی کمر پکڑ کے کہا عباس الان انکسر ظہری، اے عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے. عزاداروں ایک اور لاشے پر حسین بہت روئے ہیں، سنیں گے. وہ لاشا چھوٹا بہت ہے مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے ہیں انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے ہیں رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ. میرے مولا عصر عاشور کے کچھ قبل تنہا ہو گئے، گھوڑے پر بیٹھ کر میدان کربلا میں روانہ ہوئے. جناب زین اپنے بھائی کو سوار کیا، وہ عجیب مظلومیت کا مرحلہ تھا، عجیب بے کسی اور مظلومیت اور تنہائی تھی کہ جب بہن بھائی کو سوار کر گئی تھی. جب امام گھوڑے پر بیٹھ کے روانہ ہوئے تو جیسے حضرت علی اکبر نے محسوس کیا تھا نا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، اور حضرت علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تھا تو بوڑھا باپ تھا جو حضرت علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، ایسے ہی امام حسین نے محسوس کیا کہ میرے گھوڑے کے پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے. ایک آواز امام کے کانوں میں آئی، مہلن مہلا یمن زہرا، آہستہ جاؤ آہستہ جاؤ، اے میرے ماجائے آہستہ جاؤ.
میرے مولا نے مڑ کر دیکھا تو بہن زینب ہے جو دوڑتی ہوئی آ رہی ہے. فوراً اترے ہیں امام حسین گھوڑے سے, آواز دی, اے زینب تم نے تو ہمیں رخصت دے دی تھی. فرمایا بھائی ایک مرتبہ اور مجھے گلے لگ کر پیار کر رہے. بہن بھائی میں کچھ راز کی باتیں ہوئی ہیں. میرے مولا حسین کو پھر جناب زینب نے رخصت کیا ہے. گھوڑا روانہ ہوا, بیوی پلٹ کر خیمہ گاہ کی طرف آئی ہے. ساری بیویاں کھڑے ہوئے دیکھ رہی ہیں کہ حسین کا گھوڑا جا رہا ہے. امام رخصت آخر لے کر روانہ ہو گئے. جناب ام کلثوم کی آواز آئی, بہن زینب بھائی کے گھوڑے کے پیچھے میں کچھ دیکھ رہی ہوں, کیا تم بھی دیکھ رہی ہو؟ جناب زینب نے فرمایا ہاں میں بھی دیکھ رہی ہوں. تو بیویاں جمع ہوئیں اور بیویوں نے سوال کیا کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمایا میں کالے برقعے میں بیوی دیکھ رہی ہوں جو حسین کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے. اے زینب یہ ہماری ماں زہرا ہے جو بھائی حسین کو رخصت کرنے آئی ہے. واہ مصیبت واہ حسین اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما, جن مرحومین جن شہداء جن صاحبان سیرت اور صاحبان شخصیت لوگوں کے نام لیے گئے, یا اللہ ان کی مغفرت فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. یا حسین